أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العلي العظيم مومنین اور مومنات کو مثالی گھرانے کے 6 روزہ ورکشاپ کے 6ٹے دن آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس آئے مبارکہ میں خداوند عالم انسان کو نصیحت فرما رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں، مومنین کو نہیں، مومنات کو نہیں، انسانوں کو، تمام انسانیت کے لیے یہ نصیحت ہے، انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. خداوند عالم نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو رکھا ہے، جس طرح اور دوسری آیات میں آپ کو ملتا ہے اپنی عبادت کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہیں کہا والدین کے ساتھ احسان کرو، کہیں کہا والدین کے ساتھ شکر کرو. ایک بہت گہرا تعلق ہے. گویا خداوند عالم اس کام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اپنے ساتھ توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ شکر کرنے کو ذکر فرما رہا ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے کچھ مصادیق، کچھ عناوین والدین کے ساتھ احسان کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کو ذکر کیا. آج سلسلے بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر آپ کچھ مصادیق اور ان کی طرف روشنی ڈال سکیں کہ اور کس طرح سے والد بچے جو ہیں، اولاد جو ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں والدین کی بنسبت پورا کر سکتے ہیں، تو گفتگو ہمارے آگے چلے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی تمام مومنین اور مومنات کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. دعاگو ہوں کہ خالق کائنات ہماری اس گفتگو کو اپنی عبادت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ان نورانی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں، جو عنوان آپ نے شروع کیا ہے اس حوالے سے میں ایک پہلے ایک روایت پیش کروں جس آئے مبارکہ کی آپ نے تلاوت کی، انشکر لی والے والدیک. اس حوالے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خالق کائنات نے قرآن مجید میں تین چیزوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. آپ کو ملے گا کہ اقیم الصلاۃ، تو اس کے ساتھ ملے گا آت و زکوٰۃ، یعنی نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس ساتھ ذکر کرنے کا بھی کوئی فلسفہ ہے، کوئی حکمت ہے. آپ علیہ السلام سے منقول روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تین چیزوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس سے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دوسری چیز نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی بھی نہیں، ساتھ تب ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس نے گویا حقیقی معنی میں نماز بھی ادا نہیں کی، کیونکہ ان دونوں کو ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور اسی طرح اس آئے مبارکہ میں انشکر لی والے والدیک، والدین کے شکریہ کو اپنے شکر کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا اس نے خدا کا شکر بھی ادا نہیں کیا. اور حقیقی اور فطری طور پر بھی ایسا ہے کہ والدین کے احسانات خدا کے احسانات کی بنسبت بہت کم ہیں، چھوٹے ہیں. اگر کوئی چھوٹے احسان کا، اگر کوئی تھوڑے احسانوں کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا تو خدا کے احسانات کا بدلہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟
بالکل.
تو اگر کوئی والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے خدا کی نعمتوں کا، خدا کا شکر ادا کر دیا، ساتھ ذکر کرنے کا. اور تیسری بات اسی حوالے سے کہ خدا نے متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اتق اللہ واصلح ذات بینکم. یہ بھی مثالی گھرانے کے ساتھ بہت مناسبت رکھتی ہے. خدا فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اپنے رشتوں کی اصلاح کرو، رشتہ داروں میں صلح کرواؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی صلہ رحمی نہیں کرتا تو گویا وہ متقی بھی نہیں ہے. یہ جو ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ تقوی کی معنی دینداری کی معنی ہے، وہ مخصوص چیزیں، تو جی نہیں، دینداری ان اجتماعی تعلقات سے منقطع ہو کر عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اجتماع میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے، رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہوئے، رشتوں کو نبھاتے ہوئے خدا کی عبادت کرنے کا نام دینداری ہے اور تقویٰ ہے۔
یہ دیکھنے میں بہت ملتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں مذہبی محافل کا کو منعقد بھی کرتے ہیں، لیکن بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، ماں باپ سے گفتگو منقطع ہے، اور انسان اپنے طور پہ یہ سمجھا کہ میں عبادت کر رہا ہوں،
عبادت کر رہا ہوں،
جبکہ وہ جو وہ صلہ رحمی جو منقطع ہے کی ہے اس نے، جو کاٹ دیا رشتے کو، اس کا اثر اس کی زندگی میں کس طرح سے ایک منفی اثر ڈال رہی ہے، اس کی طرف اس کی بالکل بھی توجہ نہیں رہتی۔
اس لیے ہمیں بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی والدین کو ناراض کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز حقیقی معنی میں قبول نہیں ہوتی۔ تو یعنی والدین کی عبادت الہی سے بہت گہرا رابطہ ہے، اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بخش دے، اس زاویے سے بھی اگر ہم دیکھیں، یعنی والدین کو ناراض کر کے خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرف اگر ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی رضا کو پہلے حاصل کریں۔ ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، بڑی حیرت انگیز روایت ہے اور ہمارے لیے بہت اس میں درس ہے، سبق ہے، عبرتناک سبق ہے۔ آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کا میں مرتکب نہ ہوا ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، ہر گناہ کر چکا ہوں۔ یعنی بہت سارے لوگ جو واقعی توبہ کرنا چاہتے ہیں گناہوں سے اور سمجھتے ہیں کہ گناہوں میں بہت پھنس چکے ہیں، ان کے لیے
امید کا دروازہ ہے
اور ایک بہترین نسخہ ہے، تو کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں، والدین زندہ ہیں؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، فقط والد زندہ ہیں۔ فرمایا، جاؤ اس کی خدمت کرو، اتنی خدمت کرو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے۔
اللہ اکبر،
یعنی
والد کی خدمت،
کفارہ بن جائے گی گناہوں کا۔ یعنی والد کو تم نے اگر راضی کر لیا تو خدا راضی ہو جائے گا، والدہ کو راضی کر لیا تو خدا راضی ہو جائے گا۔ اور روایت میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ جانے لگا، یہ نسخہ لے کر اب جانے لگا، تو رسول اللہ نے پیچھے فرمایا کہ کاش اس کی والدہ زندہ ہوتی، اگر والدہ زندہ ہوتی تو یہ جلدی خدا کو راضی کر پاتا۔
یعنی گویا والدہ کی رضایت اتنی والد کی رضا سے کئی درجے زیادہ مؤثر ہے انسانوں کے گناہوں کی
مغفرت کے لیے، بلکہ یہ قرآن مجید میں تصریح بھی ہے۔ یعنی کافی روایات اور آیات جسے آپ نے تلاوت کی، وبالوالدین احسان، جہاں پر والدین کے ساتھ احسان کی بات آئی ہے، قرآن مجید میں خاص طور پر والدہ کی بات بھی آئی ہے۔ یعنی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، والدین کے ساتھ بھلائی کا ہم نے حکم دیا ہے، وصیت کی ہے، سفارش کی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے کہ حملت ہو امہ، خاص والدہ کی تکالیف کا، خاص والدہ کی قربانی اور ایثار اور محبت کا تذکرہ ہے کہ اس کی قربانی والد کی بنسبت زیادہ ہے، تو اس کے ساتھ نیکی کا اجر بھی زیادہ ہے اور وہ جلدی خدا کو راضی کر دیتی ہے۔
احسنت احسنت۔ اسی حوالے سے والد، جہاں والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے، تو اگر کوئی اپنی زندگی میں ایسا عمل کر چکا ہو کہ والدین ناراض ہوں اور اس کی توجہ نہیں کر رہا، تو اس کے منفی اثرات خاص طور پہ روح کے نکلنے کے ٹائم پر بھی روایات میں ذکر ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک روایت آپ سامعین کے لیے پیش کر سکیں۔
جی ہاں، جس طرح ہم نے کہا کہ والدین کی خدمت خدا کے راضی کرنے کا سبب بنتی ہے، اسی طرح والدین کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، اور خدا کی ناراضگی کے پھر اثرات یہی ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ خدا ناراض ہو جاتا ہے تو خدا کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں، عذاب ہوتا ہے، زندگی سے برکت چھن جاتی ہے، عمر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ کہ اس پہ بحث ہوگی کہ والدین کی خدمت سے عمر بڑھ جاتی ہے،
والدین کی خدمت سے برکت ملتی ہے، والدین کی خدمت سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، یہ سارے اثرات ہیں۔ جہاں پر مثبت خدمت کے اثرات ہیں، وہاں پر ان کو ناراض کرنے کے منفی اثرات ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑا اثر وہ قبض روح کی سختی ہے۔ ایک روایت میں جیسا کہ منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں شخص سکرات میں ہے لیکن قبض روح نہیں ہو رہی،
آپ جان سختی سے نکل رہی،
جان سختی سے بہت تکلیف میں مبتلا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرحانے تشریف لائے اور ان کو تلقین کرنے لگے کہ لا الہ الا اللہ کہو، اور یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ تلقین جہاں جو ہے وہ مرنے کے بعد مستحب ہے، اسی طرح سکرات کے وقت بھی تلقین مستحب ہے کہ جب روح نکل رہی ہو تو اس وقت بھی ان کو ان چیزوں کی، ان عقائد کی تعلیم دی جائے جن عقائد پہ وہ رہا ہے اور جو ان کو آگے کام آئیں گے۔
جی، بلکہ اگر اجازت دیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی نقطہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا، لا الہ الا اللہ کے کلمے کے سلسلے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جو شخص مرتے وقت جس شخص کی زبان پر آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اب ایسا کیا کیا جائے کہ مرتے وقت ہمیں لا الہ الا اللہ یاد رہے، اور ایک تو یہ کہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں وہ اس مسئلے سے واقف ہوں اور آپ کو تلقین کریں، لیکن معلوم نہیں، معلوم نہیں ہمیں کہ ہم تنہا مریں گے،
کوئی ساتھ ہوگا، ساتھ والا ذکر بھی یاد بھی دلائے گا یا نہیں۔
تو ایک اور دلچسپ روایت کا مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز ادا کرے،
سبحان اللہ،
تو جو لوگ اول وقت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتہ ان سب کے نام ایک رجسٹر میں لکھ لیتا ہے، اور جب قبض روح کا وقت آتا ہے تو اگر اس کا نام اس رجسٹر میں تھا کہ ایک شخص اول وقت نماز پڑھا کرتا تھا، تو روح قبض کرنے سے پہلے وہ ملک الموت خود اس سے کہے گا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور جیسے وہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس وقت اس کی روح قبض کر لے گا۔ تو یعنی یہ اگر آپ یہ انشور کرنا چاہتے ہیں، گارنٹی لینا چاہتے ہیں کہ آپ کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، ایک اپنی زندگی میں ایک طریقہ جو ہم اپنا سکتے ہیں وہ اول وقت نماز کو ادا کرنا، تو رسول خدا نے بھی اس کو لا الہ الا اللہ
تلقین کی۔ لا الہ الا اللہ کی اس حوالے سے میں بھی روایت ایک عرض کروں گا، پہلے اس واقعے کو مکمل کر لیں۔ تلقین کی لیکن اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، صرف اتنا کہ کوئی یاد دلا دے ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں خدا کو بھلا دیا ہو، ایسے اعمال کیے ہوں کہ خدا کے بھلانے کے مترادف ہو، تو فقط کسی کے کہنے سے زبان پہ جاری نہیں ہوگا۔ یا بعض اوقات یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی قبر میں سوال ہوگا من ربوں کا، تو اس کا جواب کیا مشکل ہے، فوراً آدمی کہہ دے گا کہ خدا رب ہے، لیکن یہ ایسا آسان نہیں ہے کہ یہ زبان پہ جاری ہونا، یہ تب ہی ہوگا جب آپ زندگی میں خدا کے نام سے مانوس ہوں گے،
اس کی سنتے ہوں گے، اس کو اپنا رب بنایا ہوگا،
اس کو اپنا رب بنایا ہوگا عملی طور پر، زبانی وہاں جمع خرچ تو کام نہیں آنا ہے،
بالکل،
تو اس کے زبان پہ یہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی والدہ کہاں ہیں، کون ہیں ان کے ورثاء میں سے، پتہ چلا والدہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان سے ناراض ہو، یعنی ان کی ناراضگی سبب بن رہی تھی کہ اس کے لیے سکرات کی مشکلات پیش آئیں اور خدا کا نام لینا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ یہی تھا کہ والدین کو راضی کرو گے تو رب راضی ہوگا، تو فرمایا میں اسے ناراض ہوں، کئی سالوں سے ناراض ہوں، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں بہت تکلیف پہنچی ہوں گی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ حق ہے، لیکن اگر ابھی آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی ہو تو آپ ان کو بخش دیں، آپ کی بخشش کے بغیر، آپ کی معافی کے بغیر اس کا بھلا نہیں ہونا۔ تو یہ گہرا تعلق ہے کہ والدین کی ناراضگی سے خدا ناراض ہوتا ہے، اتنا کہ اس کو لا الہ الا اللہ اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور جو میں روایت عرض کرنے لگا تھا اسی تناظر میں ہی ہے، آپ نے جیسے کہا جو نماز کے وقت کی پابندی کرتا ہے اور اول وقت پہ نماز کو ادا کرتا ہے، اس کے لیے لا الہ الا اللہ کی تلقین خود فرشتے کرتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں ایک روایت ہے جس میں سوال کیا گیا ہے کہ افضل ترین اعمال کون سے ہیں، تو تین اعمال ذکر کیے گئے ہیں، ایک ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا جسے آپ نے اشارہ کیا روایت پر، دوسرا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ کتنا گہرا تعلق ہو گیا ان میں، رب راضی والدین راضی، والدین راضی رب راضی۔ تو نماز کو وقت پر ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور تیسرا ہے جہاد، ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ایک نظر سے دیکھا جائیں تو یہ تینوں جہاد بھی ہیں کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا ایک جہاد ہے, والدین کو راضی کرنا, ان کے ساتھ نیکی کرنا ایک جہاد ہے, تلوار کے ساتھ بھی جہاد ہے. اور ایک نظر سے دیکھا جائے کہ یہ تینوں چیزیں خدا کے راضی ہونے کا سبب ہیں. تو بہرحال والدین کی رضا اور ناراضگی, خدا کی رضا اور ناراضگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے.
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے والدین قید حیات میں نہیں ہیں, اس دنیا سے جا چکے ہیں, وہ اپنی مغفرت کس طرح کرے اب؟
جی یہ بھی اہم بات ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان کی زندگی میں تو ان کے ساتھ نیکی نہیں کر پاتا, نہ صرف نیکی نہیں کرتا بلکہ اپنی نادانی کی وجہ سے, نافہمی کی وجہ سے, کبھی جانتے بوجھتے ان کی دل کو تکلیف پہنچاتا ہے, ان کو ناراض کرتا ہے. لیکن ان کے جانے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا, میں نے گناہ کیا, میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. تو خداوند متعال نے اپنی رحمت واسعہ سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ایسے شخص کے لیے بھی توبہ ہے. اور روایات میں صریح طور پر ذکر ہوا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین کی زندگی میں ان کی مطیع اور فرما بردار ہوتی ہے لیکن ان کے جانے کے بعد ان کو بالکل بھلا دیتی ہے. اگر ان کے جانے کے بعد, ان کے مرنے کے بعد ان کو بالکل بھلا دے تو وہ مطیع و فرما بردار اولاد بعد میں نافرمان بن جاتی ہے, جسے روایت میں ہے کہ آنکھ ہو گئے, یعنی جسے زندگی میں آنکھ ہو جاتے ہیں کہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں مطیع و فرما بردار تھے لیکن والدین کے حقوق فقط زندہ رہنے تک تو نہیں ہے. تم جب تک زندہ ہو جو کچھ کرتے ہو یہ ان کی برونے منت ہے, وہ واسطہ بنے ہیں. تو اگر پہلے ان کو ناراض کیا ہے تو اب یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, جب تک تم زندہ ہو اب ان کے ساتھ نیکیاں کرو, بھلائی کرو, تو بھی خداوند متعال تمہاری بخشش اور مغفرت کر سکتا ہے.
اور ان کے رشتہ دار, خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھی وہ بھی تفصیل رکھتی ہے.
جی ایک تو یہ ہے کہ خود ان کے ساتھ نیکی کی جائے, اور نیکی کے اپنے مصادیق ہیں کہ والدین کے مرنے کے بعد اگر ہم ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے ہمیں, اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے. بسا اوقات ہم ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے واجبات کو چھوڑ کر, ان کی اہم چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پہ لگ جاتے ہیں. اور بعض یہ ہماری رسومات, الامان والحفیظ, اللہ ہمیں ان سے پناہ دے, نجات دلائے, کہ ہماری رسومات ایسی ہیں کہ ہم رسموں میں لگ جاتے ہیں صرف معاشرے کو دکھانے کے لیے یا اپنے رسومات کی پابندی کرنے کے لیے وہ چیزیں انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو ان کو فائدہ پہنچائیں, جو ان کی بخشش کا سبب بنے, جو ان کے لیے آسانیوں کا سبب بنے, ان کو بھلا دیتے ہیں. تو یہ
نماز قضا توجہ کرنے کی,
جی اگر واجبات رہ گئے ہیں ان کے واجبات ادا کرنے چاہیے.
قرض تھا ان کے اوپر مثلا مالی, جی مالی قرض ہو اس کو,
مالی حقوق پہ بھی بات ہوگی, کبھی مالی حقوق پہ بھی بات ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی رضایت کے اسباب فراہم کیے جا سکتے ہیں, ان کے ساتھ نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسرا اہم نقطہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور یہ روایت میں بھی ہے کہ اگر کسی کے والدین زندہ نہ ہوں اور وہ چاہتا ہے کہ ان کو راضی کرے اور ان کی دعاؤں کا حقدار بنے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے, تو اس کا راستہ یہ ہے کہ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے. ایک بڑی عجیب روایت ہے, امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے, مجھے نہیں پتا وہ بخشا جائے گا یا نہیں, میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. کہا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ جاہلیت کے دور میں جب بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم تھی کہ کوئی بھی لڑکی پیدا ہو گئی, بچی پیدا ہوگی تو اسے زندہ دفن کر دیتے تھے اپنے جھوٹے نام کو بچانے کے لیے, جھوٹی غیرت کے نام پر.
اس کے مصدق آج بھی موجود ہیں, اگرچہ وہ اب زندہ تھوڑا قبر کا نہیں ڈالتے لیکن قرآن کے ساتھ شادی کر دینا یہ اب بعض جگہوں پہ آج بھی رائج ہے, یہ بھی زندہ دفنانے کے مترادف ہے.
مار دیا گیا کہ اس نے مار دیا گیا,
اس نے مار دیا تو اس کے درد ختم ہو گئے,
ختم ہو گئے.
یہاں پر تو آپ نے زندہ اس کو مار
زندہ ہی جہنم بنا دی.
اور اس طرح کی اور رسومات ہیں, شادی نہ کرنا, جائیداد کے چکر میں کوشش کرنا کہ بیٹی کی شادی نہ ہو, یا بیٹی کی جو ہے وہ بہت کم عمر یا بہت ہی بوڑھے شخص کے ساتھ زندگی کا دینا, کوئی جوڑ نہیں ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہماری جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے. یہ سب مصادیق ہیں اسی ظلم و ستم کے جس کو اسلام مٹانے آیا تھا, اور آج ہم بعض موقع پر اسلام کے نام پر ہی وہی ظلم
وہی ظلم کر رہے ہیں. واقعی یہ ہمیں توجہ کرنی ہوگی کہ مارنا صرف وہ نہیں ہے کہ سانس یعنی جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جائے, بلکہ اس کربناک, اذیت ناک, درد ناک حالت سے گزرنا بھی مارنا ہی ہے. تو جی ہاں, یہ مصادیق بھی ہیں. تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا, میری بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا, کنویں میں پھینکا, اس کے اوپر پھر میں نے مٹی پھینکنا شروع کر دی. آخری الفاظ آج تک اس کے میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ بابا جان بابا جان پکار رہی تھی وہ, لیکن پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا. اب میں کیا کروں, اتنا بڑا گناہ میرا ہے, بچی کو میں نے زندہ دفن کر دیا. فرمایا, والدین کے ساتھ نیکی کرو. تم چاہتے ہو کہ اگر یہ تمہارا گناہ بخشا جائے تو والدین کے ساتھ نیکی کرو. یا رسول اللہ, میری والدہ زندہ نہیں. تو جسے سوال تھا کہ والدہ اگر زندہ نہ ہو تو کیا کریں,
فرمایا کہ والد بھی ہے.
جی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو فرمایا, اگر والدہ زندہ نہیں ہے تو کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ دیکھیں, والدہ کی نسبت کی وجہ سے کہ وہ والدہ کی بہن ہے, والدہ سے نسبت رکھتی ہیں, تو یہ عظمت اور فضیلت ان کو بھی مل جاتی ہے, وہ درجہ ان کو بھی مل جاتا ہے. جیسے بعض روایات میں ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ والد کی جگہ پر ہے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں کو, کافی ایسے موارد پیش آتے ہیں کہ گویا وہ ان کے لیے کفیل بن جاتا ہے, ان کو پالتا ہے. واقعاً عملی طور پر بھی ایسا بہت اوقات ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ تمہاری خالہ اگر زندہ ہے تو جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو, خدا تمہیں بخش دے گا. تو اتنے بڑے گناہوں کی بخشش, والدین کو راضی کرنا, یا والدین اگر نہ ہو, والدہ اگر نہ ہو تو خالہ, ان کے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کتنا کریم ہے وہ خدا کہ ہم اگر آپس اپنے رشتوں کی اصلاح کریں تو وہ ہمیں اجر اور ثواب عطا کرتا ہے.
الحمدللہ.
تو یہ واقعاً ہمیں ان چیزوں کی قدر جاننی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے.
اور وہ لوگ, چلیں یہ تو ہو گیا, وہ لوگ جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں, کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے ان میں کم ہوں ایسے لوگ, کم جوان ہوں
انشاءاللہ,
خواتین ایسے ہوں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ ناراض ہیں, اور اگر ناراض ہیں تو خداوند عالم نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے ان کی خدمت کے ذریعے سے, یا ان کے خاندان, ان کے عزیز و اقارب کی خدمت کر کے, صلہ رحمی کر کے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں. اب اس طرف بھی بات کر لی جائے کہ وہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی, وہ کن دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے بحرہ مند ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں بھی قرآن مجید کے اندر کچھ آیات کے ضمن میں مفسرین نے گفتگو کی ہے, کیا کیا نیکیاں, کیا کیا خوبیاں انسان کو اس دنیا میں ملتی ہیں, اور کیا نیکیاں انسان کو اخروی. جس طرح ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرے, نیک کام کرنے والا ہو, اس دنیا میں فقیر نہیں ہوگا.
کتنی بڑی برکت,
فقیر نہیں ہوگا. اور بہت ساری بدبختی ہماری اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے, یا کوئی اور ایسا عمل ہوتا ہے جو رزق کی رکاوٹ بن جاتا ہے. یہ چیز قابل توجہ ہے سب کے لیے کہ جو اسباب رزق ہیں ہم ان کو محدود نہ سمجھیں مادیات میں سے, کہ میں نے اچھی ڈگری پڑھ کر لی, میں نے اس کالج سے گریجویٹ کر لیا, اس جاب پہ لگ گیا تو میرا مادی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی. نہیں, اس سے بڑھ کر کچھ اور خداوند عالم کے ایسے عوامل ہیں جو ورک کر رہے ہیں, جو عمل کر رہے ہیں, ان پہ ہماری توجہ نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی, آپ کی زندگی میں رزق میں برکت ہوگی, فراوانی مالی آپ بہرہ مند کریں گے. وہ واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے سورہ بقرہ میں, جب
جی
قوم بنی اسرائیل کو کہا گیا, جب ایک قتل ہوا اور کہ قاتل کی شناخت کے لیے کہا گیا کہ گائے ذبح کر لو, اور قوم نے لجاجت سے کام لیا, وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اس کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اور اس کا رنگ کیسا ہو, اور اس کی عمر کیا ہو, اور بے جا سوالات جب کیے, بہرحال نبی خدا نے بھی ایک ایک کر کے جواب دیے ان کو. تو آخر میں جو جب وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے نکلے تو وہ گائے جو تھی وہ صرف ایک شخص کے پاس تھی, ٹھیک ہے, اور اس کو منہ مانگی قیمت ملی. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ اس پورے قصے کا اور اس گائے کا منحصر ہونا اس شخص کے اندر, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ جو تھا اس بچے کا ایک تاجر تھا اور وہ ایک مرتبہ سو رہا تھا اور اس بچے کے لیے ایک ایسا معاملہ آیا کہ ایک تاجر اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں تم سے یہ معاملہ کرنا چاہتا ہوں, اپنی جنس کو, اپنی چیز کو میں 70,000 درہم یا دینار میں بیچتا ہوں اگر تم نقد دو مجھے, اگر بعد میں دو گے ایک دن بعد دو دن بعد تو پھر میں 80,000 میں بیچوں گا. تو 10,000 درہم کا اس کو فائدہ ہو رہا تھا اگر وہ نقدی اس وقت معاملہ کرتا, لیکن چونکہ اس کا باپ سو رہا تھا اور خزانے کی جو چابی تھی, تجوری کی جو چابی تھی وہ اس کے تکیے کے نیچے تھی, تو اس نے کہا کہ اگر میں معاملہ 70,000 میں کروں تو مجبور ہوں کہ باپ کو اس کی نیند سے بیدار کروں, اس کو مناسب 10,000 دینار کا فائدہ یا درہم کا فائدہ. تو وہ اپنے باپ کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا تھا, اس نے کہا میں 80,000 میں خرید لیتا ہوں لیکن باپ کی نیند میں مخل نہیں ہوں گا. تو جب وہ باپ بیدار ہوا اور یہ بات خدا عالم کو بھی بہت پسند آئی اور اس کے باپ کو بھی پسند آئی اور اس نے ایک وہ گائے جو تھی وہ اس کو گفٹ کر دی کہ تمہارے نیک عمل کی, اور خدا وند عالم نے کس ذریعے سے اس کی اس نیکی کا بدلا. اور اس واقعے کے بعد ان مفسرین نے یہ جملہ رسول خدا سے منقول فرمایا کہ سرکار دو عالم نے بعد میں فرمایا کہ دیکھو نیکی کرنے والے کے ساتھ کیا کرتی ہے.
سبحان اللہ,
ٹھیک ہے نا, انسان جب ایک نیک عمل کرتا ہے نا, اب وہ نیکی جو ہے وہ پھر کس طرح پلٹ کر آتی ہے اور آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دیتی ہے. تو یہ والد کی نیند کو ڈسٹرب نہ کرنا,
اللہ,
ٹھیک ہے نا, اس کا یہ اجر و ثواب خدا وند اس کی زندگی میں نہیں کوئی سوچ بھی سکتا. ایک عام معمولی گائے کو آپ اپنے اس کی قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت پر بیچیں, اور یہ مصادیق روز کے وہ بچے اپنے باپ کی نیند میں مخل نہیں ہو رہا. اور آج آپ دیکھیے کہ اگر والدین سو رہے ہیں, والد سو رہے ہیں, اسی کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے, اسی کمرے میں ویکیوم بچے کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اگرچہ والدین تحمل کریں اور ان کو برا نہ بھی لگے, لیکن یہ بچوں کی ذمہ داری ہے خاص طور پہ اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں کہ ان چیزوں کا اور ان مصادیق کا خیال رکھیں.
واقعاً بہت بڑی بات ہے کہ یہ تو دنیاوی فائدہ ہوا نا, ان کو قیمت کئی گنا زیادہ مل گئی, لیکن معنوی فائدہ جو ان کو ہوا کہ ان کی داستان قرآن میں نقل آ گئی, نہیں ان کا نام ان کا ذکر قرآن میں آ گیا. کہ انسان پوری دنیا خرچ کر دے تو بھی اس لائق نہیں بنتا کہ کوئی آیت اس کے شان میں نازل ہو, نہیں جی. اس طرح نہیں ہوتا, لیکن ایک پوری سورہ کا پس منظر یہ بن جائے. سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے اور اس کا مرکزی خیال یہی گائے ہے, تو اتنی برکت اسے ملی کہ خداوند متعال نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا, اور جب تک قرآن باقی ہے یہ چیزیں دہراتی جائیں گی, یہ ان کا ذکر باقی رہے گا. ایک نیکی کا اتنا بڑا اجر اور ثواب اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں اس کی یاد ہو, قرآن میں اس کا ذکر ہو. اسی حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے طور پر کہ والدہ کو راضی کرنے کے نتیجے میں رسول اللہ نے دعا دی, قرآنی آیت اور قرآن میں اس کا ذکر ہوا. اویسے کرنی ہم سب جانتے ہیں, ان کے نام سے سب ہم آشنا ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ایمان لے آئے, اور بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے اپنے دل میں رسول اللہ سے, اور بڑے مشتاق تھے کہ کبھی موقع ملے جا کے زیارت کروں. لیکن ان کی والدہ ضعیف تھی, نعیف تھی, عمر رسیدہ ہو چکی تھی, اسے بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. ایک دن انہوں نے والدہ کو راضی کر ہی لیا کہ مجھے اجازت دے, میں جا کے رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں. تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, لیکن اگر رسول اللہ مدینے میں نہ ہوں تو آدھے دن سے زیادہ انتظار نہ کرنا, میں برداشت نہیں کر پاؤں گی تنہائی اور یہ میرے لیے جو مسائل ہیں. کہتے ہیں کہ اس نے قبول کر لیا, والدہ سے وعدہ کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے, اپنے وعدے کے مطابق آدھا دن انتظار کیا. کہ اگر رسول اللہ آ جاتے ہیں تو زیارت ہو جائے گی. اور آدھے دن کے بعد کہا کہ کیونکہ میں نے والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے پاس میں نے لوٹ جانا ہے تو واپس لوٹ گیا. یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اس وقت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے, ان کی زیارت زندگی میں ان کی زیارت. اب ہم جو ہے نا ان کے جاتے ہیں تو ان کے روزے کی جا کے زیارت کرتے, تو زندگی والی زیارت کتنی بافضیلت ہوگی, کتنا انسان کا دل چاہتا ہوگا کہ اس نورانی صورت کی وہ زیارت کرے. لیکن والدہ کے وعدے کے مطابق آدھے دن کے بعد وہ لوٹ آیا, یعنی ظاہری طور پر اسے زیارت نصیب نہیں ہوئی, لیکن درجہ کیا ملا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, منقول ہے کہ جب خود مدینے پہنچے تو خود ہی پوچھا کہ یہاں کیا ہوا تھا. بتانے والوں نے بتایا کہ اویس نامی ایک شخص آیا تھا, آپ کے لیے سلام چھوڑ گیا ہے. اس نے اپنی مجبوری بتائی کہ آدھے دن کی میرے پاس مہلت ہے, اسے زیادہ میں رک نہیں سکتا, میرے سلام رسول اللہ تک پہنچا دیجئے گا. رسول اللہ نے یمن کا رخ کیا اور فرمایا کہ مجھے یمن سے بہشت کی خوشبو آ رہی ہے, جو بھی یمن جائے میرے سلام اویس تک جا کر پہنچائے. یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مشتاق دیدار ہوں, ہم زیارت کے مشتاق ہوں, اور کتنی فضیلت ہے کہ وہ خود زیارت کرنا چاہتے ہوں. اور آپ جب کہ ہم غیبت کے دور میں ہیں اور ہماری تمنا ہے کہ جلد امام کا ظہور آ جائے اور ہمیں ان کے چہرے پر نور کی زیارت نصیب ہو, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ کسی کی زیارت کے مشتاق ہوں,
ماشاءاللہ,
تو یہ کہ والدہ کو راضی کرنے کے لیے, والدہ کی خدمت کرنے کے لیے آدھے دن سے زیادہ نہیں رکے, اسے فرصت نہیں ہوئی ملنے کی, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی زیارت کا مشتاق ہوں. دعائیں بھی دیں, ان تک سلام پہنچانے کی سفارش بھی کی, اور پھر دوسری اہم بات یہ کہ فرمایا کہ اویس کو خدا نے متعلق وہ درجہ دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اور قبیلوں کے نام بتائے کہ اس وقت عرب کے جو بہت بڑے قبیلے تھے ان کا نام لے کر کے, اتنے بڑے قبیلے جتنی مقدار کے مطابق قیامت کے دن وہ شفاعت کریں گے. کیا کیا؟ والدہ کو راضی کیا. تو یہ والدین کی رضا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, رسول اللہ کی دعاؤں کا سبب بنتی, اللہ کے راضی ہونے کا سبب بنتی ہے, اور بلکہ جہاد کا ثواب رکھتی ہے. بعض روایت میں تصریح ہے کہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ میرا دل بہت چاہتا ہے میں جہاد پر چلوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی فضیلت بتائی, اتنی فضیلت ہے, اتنی فضیلت ہے, اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد میں شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ تمام فضیلتیں, بڑی فضیلتیں جہاد میں شہید ہونے کی. تو کہنے لگے یا رسول اللہ دل بہت چاہتا ہے لیکن میرے والدین علیل ہیں, بیمار ہیں, وہ ضعیف العمر ہیں, اب میں جہاد پہ چلوں یا ان کی خدمت کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو, کیونکہ اس وقت اتنے مسلمان تھے کہ وہ اسلام کی حفاظت کر سکتے تھے, یعنی جہاد ان کے لیے واجب کفائی تھا, عینی نہیں تھا, کیونکہ صورتحال مختلف ہے. کبھی کبھی تو ہر ایک کو جہاد پر جانا چاہیے, خواتین بھی ساتھ دیتی ہیں, لیکن اس وقت ایسی حالت نہیں تھی. تو فرمایا کہ تم جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو, تمہارا ان کے پاس ایک رات گزارنا ایک سال کے جہاد سے افضل ہے.
ایک سال کے جہاد سے
یہ افضل ہے کہ والدین کی خدمت کرنا, یہ جہاد ہے, کیونکہ قربانی دینی پڑتی ہے, اظہار کرنا پڑتا ہے, یہی تو جہاد ہے اصل میں. یہ جذبہ خدا کی اطاعت کا جذبہ ہی جہاد ہے,
وہ بھی یہ کہ خدا کے حکم کی تعمیل میں قربانی دینا ہو. اصل یہ ہے, اگر انسان کا جہاد میں جانے کا دل جا رہا ہے تو اپنے دل کی پوری کر رہا ہے,
دل کی پوری کر رہا ہو. اگر نام و نمود کے لیے جا رہا ہو تو پھر جہاد ہی نہیں ہوگا.
اور یہاں پر جن لوگوں کو خدا نہ کرے کہ کسی نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہو, شیطان کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کو, اچھے کام کو ہمارے لیے سخت کر دکھاتا ہے کہ یہ کام بڑا ہے, یہ کام مشکل ہے, یہ کام نہیں ہونے والا, کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کئی دفعہ ایسے بچے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان باپ کو ماں کو راضی کر لیں, لیکن ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے شاید نہ بخشیں, شاید معاف نہ کریں, اور وہ اس فرصت کو جو ان کی زندگی میں ان کے پاس ہوتی ہے وہ موقع نہیں بن پاتا کہ وہ جا کر ان سے معافی مانگ لیں, اور پھر موت آ جاتی ہے ماں باپ کو یا اس کو شخص کو آ جائے گا, وہ پھر کام ادھورا رہ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں توجہ کرنی چاہیے کہ خود جس طرح خداوند عالم توبہ قبول کرنے والا ہے, جلدی راضی ہونے والا ہے, اسی طرح ماں باپ بھی بہت جلدی راضی ہونے والے ہیں, ان کو بھی بہانا چاہیے آپ کو معاف کر دیں. انسان جا کے ان کے پاس اپنی ندامت کا اظہار تو کرے, پھر دیکھیے کہ ماں باپ کتنی جلدی آپ کو آپ سے راضی ہوتے ہیں. اور دوسری طرف ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شرائط مہیا نہ کریں
جی
کہ بچہ جو ہے وہ نافرمانی پہ نکل جائے یا نافرمانی کی طرف چلے جائے, یا بچہ جو ہے وہ خداوند عالم کو ناراض کر دے ان کی ناراضی. کئی دفعہ ماں باپ بچوں کے اوپر بے جا سختی کر کے بے جا حکم دے کر, وہ مثلا وہ ایک ایسی جگہ شادی کرنا چاہ رہا ہے جو بالکل مناسب رشتہ ہے, دیندار رشتہ ہے, تمام شرائط سے مناسب ہے, لیکن ماں باپ نے سوچا ہوا ہے کہ بچے کے لیے ڈاکٹر لڑکی لے کے آنی ہے, ٹھیک ہے نا, یا بیٹی کے لیے ڈاکٹر لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے, اچھے رشتے آتے بھی ہیں اور وہ نہ کرتے رہتے ہیں, اور اس وجہ سے بچے کے اندر ایک تنفر جو ہے ایک بدمزگی رشتے کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کئی دفعہ ماں باپ سبب بنتے ہیں بچوں کی نافرمانی کا, بچوں کی بد مزاجی کا. یہ ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے. بلکہ اس سلسلے میں اگر آپ ایک اگر روایات بھی جو آئی ہیں وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک نمونتاً اگر کوئی ذکر کرنا چاہیں.
جی ہاں, دیکھیں یہ جو فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ والدین کی اتنی فضیلت ہے, یہ اسی صورت میں ہے کہ وہ واقعاً مادرانہ پدرانہ مادری پدری شفقت کریں, واقعاً ماں باپ ہو. ماں باپ انہیں کہا جاتا ہے کہ جو خود بھوکھے رہتے ہیں اولاد کو کھلاتے ہیں, یعنی خود سے زیادہ بچوں کو اہمیت دیتے ہیں. والدین کی عظمت اسی لیے ہے کہ وہ ایثار اور قربانی کرتے ہیں, خود سے گزشت کر کے خود کو محروم کر کے اولاد کے لیے کام کرتے ہیں, تو اس لیے ان کا رتبہ بنتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو جناب نام کی فضیلت نہیں ہے کہ یہ والد بن گیا ہے, یہ والدہ بن گئی ہے. عہدے کا غلط استعمال ہمیشہ غلط ہے. کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو لیاقت کی بنیاد پر, استحقاق کی بنیاد پر, حق کی بنیاد پر اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. عہدے کا ناجائز استعمال جائز نہیں ہے. یہ بہت کلی بات ہوگی کہ ہر عہدے پر, ہر پوسٹ پر, ہر جگہ پر ہمیں یہ چیز کام دے گی کہ آپ اگر ایک کرسی پر بیٹھے ہیں تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. تول رہے ہیں غلط نہ تولیں, فیصلہ کر رہے ہیں غلط فیصلہ نہ کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں گمراہ نہ کریں. تمام کاموں کے لیے ایسا ہے کہ جس پوسٹ پر ہیں آپ اسے غلط فائدہ نہ اٹھائیں. اگر خدا نے والدین کو سرپرستی دیے تو اس سرپرستی کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. کہ قانون ہے کہ بھائی اگر والد راضی نہیں ہوتا تو بچی کی شادی نہیں ہوگی, تو اب آپ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں, آپ جو ہے وہ ظالم نہ بنیں, آپ جابر نہ بنیں. بلکہ روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ خدا لعنت کرتا ہے ایسے والدین پر جو سبب بنتے ہیں کہ بچے ان سے جدا ہو جائیں. یعنی جہاں پر اولاد کے نامناسب رویے اور اولاد کے آنکھ ہو جانے, لا تعلقی کے اظہار کرنے والدین کی طرف سے ان کے لیے مذمت کا سبب بنتا ہے, اسی طرح اگر والدین سبب بنے اس چیز کا اولاد کو دور کرنے کا, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ خود خدا سے, خدا کی رحمت سے محرومی کا سبب بن رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, غلط فائدہ نہیں لینا چاہیے.
وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں. میں دو مورد اہم نکات کی طرف بہت خلاصتاً گفتگو کر کے انشاءاللہ پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ایک تو یہ کہ ماں باپ کو راضی کرنا آسان ہے. اگر آج تک آپ اپنی والدہ کو امی کہہ کر پکارتے رہے ہیں تو ساتھ امی جان کا جملہ, اگر جان کا لفظ اور زیادہ اضافہ کر دیا جائے تو یہ بھی احترام آپ نے زیادہ کیے گا. آپ اپنے کلام سے ابو جان, ٹھیک ہے نا, بجائے اس کہ آپ صرف ابو کہیں, یا جب وہ آئیں تو ان کے احترام میں انسان کھڑا ہو جائے, ان سے آگے نہ چلے, ٹھیک ہے. مگر یہ کہ کہیں پر آگے چلنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر رات کا وقت ہے, تاریکی کا وقت ہے, اگر وہ آگے ہوں اور آپ پیچھے ہوں تو آگے تاریکی ہے, گرنے کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے, تو اس وقت بچہ آگے چلے اور باپ کو محفوظ رکھے. اور ویسے دن کے ٹائم باپ آگے چلے, بچہ کچھ قدم پیچھے چلے, احترام میں. تو یہ مختلف مصادیق ہیں احترام کے، زبان سے، کردار سے، آپ ان کو دبانا، ان کے پیروں کو دبانا، ان کے ہاتھوں کو چومنا یا ان کی پیشانی کو چومنا، یہ سب اظہار محبت ہے جو خود بخود ان کی دعاؤں کا سبب بنے گی. اور ان کی دعائیں جو ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ والدین کی دعا اپنے بچے کے لیے مستجاب ہے، تو جو وہ دعا دیں گے وہ مستجاب ہے. وہ آپ کی مشکلات، رفع مشکلات ہو، آپ کی اخروی مشکلات، آپ بلاؤں سے ٹلنا ہو، دنیاوی بلاؤں کا ٹلنا ہو، آپ ان سب کو حاصل کر سکتے ہیں بہت آسانی سے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے دے دیں اور محروم ہو جائیں ان سے. ان کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں جتنی ان کی خدمت کر سکیں. ایک مصداق اور جو، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو تمام کرتے ہیں، وہ مالی خدمت ہے. کہ ہم کس عنوان سے، یا اگر مثلا ہم نے صدقہ دینا ہے یا کوئی نیکی کرنی ہے، تو اس میں تقدم و تاخر یا اس میں دینی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟
جی ہاں، احترام کا اور والدین کی خدمت کا ایک اہم ذریعہ ان کی مالی خدمت ہے. یہ تو بات طے ہے کہ اولاد کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں والدین کا اہم کردار ہے. اس لیے بہت ساری روایات میں آیا ہے کہ انت و مالک لابیک، تمہارا وجود اور تمہارا مال، یہ سب کچھ تو تمہارے باپ کی ملکیت ہے، تمہارے والد کی ملکیت ہے، سب کچھ اسی کی وجہ سے ہے. قرآن مجید میں کافی ساری ایسی آیات ہیں جن میں صریح طور پر والدین کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے والدین کا نام آیا ہے. مثلا یہ دلچسپ آیت ہے جس میں سوال کیا جا رہا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، اے رسول آپ کے پاس آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کون سی چیز اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کی راہ میں کیا دیں، کیا دیں یا کتنا دیں. تو خداوند متعال نے جواب میں ارشاد فرمایا، قل ما انفقتم من خیرین فللوالدین، ان کو کہہ دو کہ جو بھی خرچ کرنا چاہو تو والدین کے لیے خرچ کرو. یعنی خداوند متعال نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی کہ کیا خرچ کر رہے ہو.
جو سوال تو یہ تھا کہ کیا خرچ کریں.
اس چیز کو بھی اہمیت نہیں دی کہ کتنا کریں، اس چیز کو اہمیت دی کہ کس پر کریں، یہ اہم ہے.
اس میں بھی مقدم جی والدین پہ رک جاتے ہیں،
کتنا کریں، کیا کریں، ان دونوں سے اہم یہ ہے کہ کس پر خرچ کریں. تو پہلا عنوان جو خدا نے ذکر کیا ہے کہ وہ والدین پہ خرچ کریں، پھر رشتہ داروں پہ، پھر یتیموں پہ، پھر مسکینوں پہ، اور یہ سارے عناوین بعد میں آ جاتے ہیں، پہلے والدین. لہٰذا ایک اہم خدمت جو کی جا سکتی ہے والدین کی، وہ مالی خدمت ہے. اگر ہم اپنے لیے کپڑے خرید رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ اپنے لیے خریدیں فلل والدین، اس سے بہتر والدین کے لیے خریدیں. اور واقعی ایک عجیب المیہ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ فرمائش نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے نہیں ہیں. حالانکہ وہ شفقت کی وجہ سے نہیں کہتے کہ ہم مشکلات میں نہ پڑ جائیں، ہم والدین کو بھلا دیتے ہیں. اپنے لیے اچھے سے اچھا برانڈ خریدیں گے، ان کے لیے یا نہیں خریدیں گے یا کم سے کم. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جو اپنے لیے پہننے کے لیے کپڑے ہوں، پیروں پہ پہننے کے لیے چپل ہوں، موسمی لباس ہو، یہ کھانے کی چیزیں ہوں، خود سے پہلے والدین کا سوچو. یہ ہوگی خدمت، یہ ہے. اگر آپ نے جو ہے نا وہ اپنے اوپر 1,00,000 خرچ کیا اور والدین پہ 1,000 کر دیا تو آپ نے نہ سمجھے کہ آپ نے بڑا تیر لگا دیا ہے. خدمت تب ہوگی جب خود سے بہتر ان کے لیے آمادہ کریں، ان کے لیے تیار کریں. اگرچہ وہ پھر اپنی شفقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر لوٹا دیں، واپس کر دیں، لیکن تم اپنی ذمہ داری تو پورا کرو، تم اپنا وظیفہ انجام دو، پھر آگے دیکھو کہ ان کی دعائیں بھی ملتی ہیں اور وہی چیز گھوم کر پلٹ کر تمہاری طرف آ جاتی ہے. تو مالی خدمت کے حوالے سے پہلے والدین، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ تم اگر بھلائی کرنا چاہتے ہو، بھلائی یہ ہے کہ ان کو کہنے کا موقع نہ دو، اس انتظار میں نہ رہو کہ وہ کہے تو کروں گا.
تازہ کرے،
یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ وہ کہیں گے، جی میں تو کرنے کو تیار ہوں، کہیں نہیں. جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہاری خواہشیں بغیر کہے پورے کی ہیں، اس وقت تمہارے پاس ہے تو تم بغیر کہے ان کی خدمت کرو، یہ خدمت ہوگی. پھر
آخر میں اس دعا کے ساتھ جو قرآن مجید نے بھی نقل کی ہے، یہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ہم اولاد کو خصوصاً یہ چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے، نماز کے وقت، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، ہر وقت جب بھی کثرت کے ساتھ اس دعا کی تلاوت کرتے رہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہم پر پرورش کی، ہمیں بڑا کیا جب ہم چھوٹے تھے، اس طرح جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت دی، جس طرح یہ ہمارے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے ہیں، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔